نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بدشگونی اور توہمات۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کے اندر یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی ان قوموں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے جو کسی زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ رہے ہیں یا اب بھی رہتے ہیں، کہ بہرحال ان سے وہ چیزیں ان کی طرف منتقل ہوتی رہیں، ٹرانسفر ہوتی رہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کا رواج تھا اور اس کا اعتقاد رکھا جاتا تھا، بدشگونی لیا کرتے تھے، اور نہ صرف زمانہ جاہلیت میں بلکہ یہ پرانا طریقہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی آیا کہ اس دور کے اندر بھی جو فرعون تھا اور فرعونی تھے، جو فرعون کی قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کی قوم سے بدشگونی لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کفار مختلف انداز کے اندر بدشگونی لیا کرتے تھے بہت ساری چیزوں سے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو قوم یہود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدشگونی لی۔ بدشگونی ہے کیا؟ توہمات، وہم، یہ تو ایک واضح سا جو ہے وہ لفظ ہے کہ کسی بھی چیز سے آپ کو جو ہے وہ توہم ہو جانا، وہم ہو جانا کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا دے گی، اس چیز کا یہ خطرہ ہے، جس کو وہم کی بیماری بھی ہم کہتے ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ وہم کے اندر مبتلا ہو اسے وہمی بھی کہا جاتا ہے۔ بدشگونی، بدشگونی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے لیے یہ لفظ نیا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا کانسیپٹ ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ بہرحال عام ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی چیز سے کوئی برا فال لے لینا، یا یہ سمجھنا کہ یہ چیز ہو گئی اس کی وجہ سے میرا یہ کام اچھا نہیں ہوگا یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، یہ گویا کہ شگون لینا ہے۔ اب شگون لینا اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ برا شگون لیا کہ میرا یہ کام جو ہے وہ نہیں ہوگا اس چیز کی وجہ سے، یا برا ہو جائے گا، یا خراب ہو جائے گا، یا مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہوتی۔ اچھا شگون بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر اچھا شگون اختیار کرے کہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے تو لہٰذا اچھا شگون ہونا چاہیے۔ اسلام میں اچھے شگون کی تو بالکل ترغیب دلائی گئی ہے، کئی جو ہے وہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پوچھے بعض مواقع پر، تو وہ نام بڑے اچھے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ حسن کی، ان میں کامیابی کا معنی پایا جاتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اچھا شگون لیا۔ اور اس کے علاوہ بعد میں بھی ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر کئی مقامات پر یہ چیز ملتی ہے کہ اسلام شگون، اچھا شگون لینے کا تو بالکل درس دیتا ہے، لیکن اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں دیتا، بدشگونی کی بلکہ مذمت کرتا ہے۔ کیوں مذمت کرتا ہے؟ اس لیے کہ بدشگونی در حقیقت انسان کے اپنے رب پر، اپنے مالک عز و جل پر توکل کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان بھروسہ کر کے کوئی کام کرتا ہے، اسباب دنیا تو اختیار کرتا ہے، اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے کہ مولا کام تو میں نے جو ہے وہ جتنی میری طاقت میں تھا وہ میں نے اسباب تو جمع کر دی ہیں، اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا تیرا کام ہے، تیری مدد شامل حال رہے گی تو ضرور میں جو ہے وہ اس چیز کو مکمل کر سکوں گا، میں مطلوبہ نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ جبکہ بدشگونی لینے والا اس کام میں رب عز و جل پر توکل کرنے کے بجائے، بھروسہ کرنے کے بجائے اس ایک بری چیز کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور بسا اوقات تو کام کے اسباب میں ہی جو ہے وہ اس بری چیز کی وجہ سے کوتاہی برتتا ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا تو اب جس جو ہے وہ جلدی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اور جس جو ہے وہ توجہ کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہا تھا وہ اس کے اندر وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں ڈاؤن نہ بھی ہو وہ سارے کام کر لیے تو اب بھی اس کا بھروسہ رب کی ذات پر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ تر اس کا دماغ بار بار جو ہے وہ اس چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ کام واقعی غلط ہو جائے تو شیطان اس کو اس بدشگونی کے اندر پکا کر دیتا ہے کہ دیکھا یہ کام تمہارا غلط ہوا کیونکہ وہ والا واقعہ ہوا تھا، وہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اب اور زیادہ انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ آئندہ جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ وہ واقعہ دوبارہ ہو تو وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے کہ نہیں یار پچھلی دفعہ بھی نقصان ہو گیا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ نقصان بھی ہو جائے گا، لہٰذا یہ کام کرو ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں توکل کے منافی ہیں، رب تعالیٰ پر بھروسے کے منافی ہیں۔ مسلمان کا ایمان اپنے رب عز و جل پر کامل اور مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اسباب سے کام تو ہوتے ہیں لیکن کام اسباب پر ہی منحصر ہوں یہ ضروری نہیں، وہ مسبب الاسباب تو ہے، اسباب پیدا کرنے والے، لیکن اسباب کا رب محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توکل اعتماد مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہم جس رب کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ اس کی بارگاہ کے اندر ہم نے دعا کی ہے تو بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی عام مثالیں بھی جو ہے وہ کافی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری اپنی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر بالکل جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے کسی کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں، کوئی ایک شخص آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تمہارا کام نہیں ہوگا، اور آپ جس کے پاس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں بھائی رہنے دو، میں جانتا ہوں میری اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہے، میری دوستی آ رہی ہے، ہو جائے گا کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے اس دوست پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں آنے والے ہرڈلز کو یا جو روکنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں سائڈ ہو جاؤ، میرا ہے نا جاننے والا فرد ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا دوست ہے، بالکل ہو جائے گا کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ہمیں کسی ایک فرد پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ارے تو پھر مسلمان ہو کر اپنے رب کے اوپر بھروسے میں کمی کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو کر میں کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے، رب کی بارگاہ کے اندر میں نے دعا کی ہے، اب راستے میں اگر کالی بلی آ جاتی ہے تو کالی بلی میرا کیا بگاڑ لے گی میرے رب کے سامنے، تو وہاں بھی ہمیں اس کو یوں ہی ہٹا دینا چاہیے سائڈ میں کہ بھائی ہٹ جاؤ، تیرا کا حصہ آ جائے تو اسے بھی مجھے یہی ہٹا دینا چاہیے کہ بھائی ہٹ جاؤ، میں مسلمان ہوں، میرا تو اپنے رب پر بھروسہ ہے، تمہارا بیچ میں کیا تعلق، میں تو اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، رب سے دعا مانگ رہا ہوں، مدد اس سے مانگ رہا ہوں، تم چیز کیا ہو کہ تم جو ہے وہ رب کے کام کے کرنے کے بیچ میں رکاوٹ بن سکو میرے لیے۔ اب پھر اگر خدا نہ خواستہ واقعی اس کام کے اندر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو اس چیز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا کہ نہیں یہ چیز آ گئی تھی، یا اگر آپ کو ہی دنیا کی مثال کے اوپر ہی پھر میں دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کے دوست کے اوپر آپ کسی نے راستے میں روکا تھا اور آپ اس کے پاس گئے کہ نہیں کام ہو جائے گا، یہ بول کر گئے، اب وہاں پر کام جو ہے وہ نہیں ہوا، اب آپ آ کر کیا بولتے ہیں؟ کیا یہ کہ ہاں یار تم ٹھیک کہتے تھے وہ کام نہیں ہوا؟ نہیں، بندہ اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے، انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں یار وہ کام ہو جاتا، اصل میں واقعی کوئی ایک ایسا مسئلہ آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکا، या ये कि वाकई आप कर्ज लेने जा रहे थे पैसे मांगने, यार वो पैसे तो मुझे दे देता लेकिन उसने मुझे बताया कि ये पैसे तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं है, तुम कर्ज लेके और ज्यादा जो है नुकसान में चले आओ, तुम ये काम ही छोड़ दो। तो आप जिस काम के लिए जा रहे थे गोया कि उसने आपको उस काम से किसी अच्छी मसलहत की वजह से रोक दिया, मना कर दिया, यूं आपका मतलूब नहीं मिला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे उस शख्स को ये बोलेंगे चूंकि तुमने मना कर दिया था इसलिए नहीं मिला। तो जिस तरह वहां हम दुनिया में अपने दोस्त की बात को अपने ऊपर बहुत सारी चीजों के अंदर बसा औकात समझ में ना आए तो भी दूसरे की बात, दूसरे के सामने अपनी और अपने दोस्त की बात रखने के लिए हम आजार पेश करते हैं, और बसा औकात वैलिड रीजन हो तो हम बड़े उससे बयान करते हैं कि भाई वो चीज तो मेरे हक में बेहतर ही नहीं थी इसलिए जो है ना वो उन्होंने मना किया, वरना तो वो मना नहीं करते, वो दे देते, उनके पास कोई कमी थोड़ी है पैसों की। तो जब वहां ये हाल है तो रब ताला के मामले में हमारा ये हाल क्यों नहीं? रब ताला के खजानों में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वही बात कि वहां हमें पता चल जाता है, यहाँ हमें मालूम नहीं। हो सकता है कि हम जिस काम की तरफ जा रहे हैं वो हमारे हक में ही बेहतर ना हो, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो काम हमारे हक में बेहतर नहीं था वो नहीं होने दिया, उसको हमने इस चीज से ताबीर किया कि ले जनाब हमारा नुकसान हो गया इस चीज की वजह से। तो यहाँ भी हमारा वही कामिल ईमान और मजबूत तवक्कुल और एतमाद होना चाहिए रब ताला की जात पर। और जब हमें शैतान इस तरह के वसवसे डाले कि चूंकि जनाब काली बिल्ली गुजरी थी या और दीगर वाकयात हुए थे इस वजह से तुम्हारा ये काम जो नहीं हुआ, तो नहीं, उस वक्त हम उन्हें यही कहेंगे वो काम मेरे हक में बेहतर ही नहीं होगा इसीलिए वो काम नहीं हो सका। हो सकता है कि वो मेरे हक में बेहतर ना हो, रब ताला जो है वो बेहतर जानता है। तो यूं अपने दिल को भी हम जो है वो कायल करें इस चीज की तरफ, और शैतान के वसवसे का हम यूं जवाब देकर उस बदशगुनी की बीमारी से बाहर निकल आए। फी जमाना कई चीजों में बस औकात तो यानी वाकई जो है वो हंसी आती है जो है वो कि यार ये क्या किस तरह की चीजों के लोगों ने तवाहुमात जो है वो पाले हुए हैं। मैं एक जो है वो शख्स के पास बैठा हुआ था तो वो बता रहे थे कि 9 या 13 का हिंदसा का कुछ वो बता रहे थे। अच्छा, अब वो 9 और 13 का हिंदसा भी कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये क्या जो है वो बात कर रहे हैं कि भाई 13 का हिंदसा जो है वो है उनके नजदीक मिसाल मनहूस था। तो वो एक तो इस तौर पे 13 के फकत 13। अच्छा, फिर ये कि 8 और 5 13 होते हैं, तो अब अगर किसी चीज के अंदर 85 वर्ड आया तो वो उसको भी 8 और 5 प्लस करके फिर 13, यानी किसी ना किसी तरीके से 13 निकालना था। तो वो 2-4 वर्ड घुमा फिरा के फिर वो 13, यूं उन्होंने 4-5 मिसालें दी। तो मैं हैरान था कि भाई अगर 13 ही मनुष्य तो डायरेक्ट 13 मनुष्य करते, ये कि आप 85 को भी ले जाके 13 के ऊपर जो है वो मनुष्य बना रहे। तो हर चीज के अंदर उनका था कि भाई ये इतना ये जमा हुआ, ये इसका इससे कटा, ये इतना प्लस हुआ, जवाब निकला 13, लिहाजा ये काम ना करें। तो हैरानगी भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कि ये क्या बात जो है वो कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों में तवहुमात पाए जाते हैं कि नहीं जनाब ये वाला जिस मकान के अंदर ये हिंदसा आ जाए ना तो ये मकान जो है ना कभी भी फायदे में नहीं होगा। गाड़ी आप खरीद रहे हैं, गाड़ी के नंबर में अगर ये नंबर आया ना, ये अच्छी भली गाड़ी है, नहीं जनाब गाड़ी के नंबर में ये नंबर ही ज्यादा गाड़ी नहीं खरीदी। तो अजीब यानी हैरानगी भी होती है कि कैस की अकल को इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा। फिर फी जमाना हैरत ये होती है कि जहाँ जनाब इतनी तरक्की टेक्नोलॉजी की हो गई, इंसान अपनी अकल की बड़ी तरक्की मानता है, उसके बावजूद इस तरह के तरक्की याफ्ता लोगों के अंदर इस तरह की बेवकूफियां बहुत ज्यादा आम पाई जाती हैं कि एक तरफ तो तरक्की के नाम के ऊपर, अकल के नाम के ऊपर वो दीन के अहकाम को चैलेंज कर रहे होते हैं, हालांकि दीन अकल के ऊपर तो दीन की बुनियाद नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह के तवहुमात में मुबतला होकर वो अपनी अकल को बालाए ताक रखकर उल्टे सीधे इस तरह के जो है वो चीजें बयान कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एक मुसलमान को तवक्कुल एतमाद अल्लाह तबारक व ताला की जात पर होना चाहिए, उसको बदशगुनी से तवहुमात से बचना चाहिए। और कई चीजें इस तरह की हैं, महीनों को मनहूस जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में, जमाने से पहले जमाने जाहिलियत के अंदर, या आपके जमाने में कुफार माहे सफर को मनहूस जाना करते थे, कोई एक वाकया हो गया सफर के अंदर तो उसकी वजह से पूरे सफर को मनहूस जो है वो जान लेते थे। अच्छा, हमारे यहाँ तो अब शव्वाल में ईद उल फितर के बाद शादियां होती हैं, लेकिन अरब के अंदर जो है वो शव्वाल में शादी नहीं करते थे कि वहां भी शव्वाल के अंदर जो है वो कभी किसी की शादी हुई थी तो वो मियाँ बीवी जो है वो किसी जंग की वजह से मर गए थे, تو جناب اس کے بعد سے شوال میں شادی کو منحوس سمجھ لیا گیا. تو یوں کبھی کسی جگہ کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ علاقہ یا وہ برادری یا وہ خطہ یا وہ خاندان اس چیز کو اپنے حق میں برا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ جو اصل برائی ہے، جو اصل نحوست ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان کے اپنے گناہ ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور جو تمہیں برائی پہنچے تمہارے اپنے اعمال تمہاری اپنی طرف سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کا جو ہے وہ سزا ہے. تو در حقیقت جو یعنی آج تک ایسی بدشگونی نظر میں نہیں آئی، سامنے نہیں آئی ہمارے، کہ جس میں لوگوں نے گناہ سے جو ہے وہ بدشگونی لی، حالانکہ اصل جو نحوست ہے جس کی وجہ سے ڈرنا چاہیے وہ گناہ سے ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بھائی رب کی نافرمانی ہے، جس رب سے میں پر توکل کر کے اس سے مانگ رہا ہوں وہ چیز، تو رب عز و جل کی ایک طرف نافرمانی کروں گا تو وہ کیسے جو ہے وہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا. تو بہرحال جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آئے، ورنہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت ساری آفات و بلیات میں مبتلا کر دیتی. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت مسلمہ پر احسان ہے کہ ہم پر بلائیں اور مصیبتیں نازل کر کے ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. مصیبتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس اعتبار سے، اگرچہ ایک پس منظر اس کا بالکل یہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، خطائیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے، عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو بندہ یاد کرے اور گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ عزوجل بہت سارے دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کے اندر جو ہے درستگی سامنے آئے گی. آئیے کچھ ہم آپ کے کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں.
امجد رضا اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض خواتین جو ہیں اس طرح کے جملے کہتی ہیں کہ فلاں نے اپنے بچے کے بارے میں مجھے بتایا کہ میرے بچے کو اتنے دن ہو گئے یہ بیمار ہے، تو جب سے اس نے بتایا میرا بچہ بھی جو ہے یہ بیمار رہنے لگ گیا ہے، تو ایسا ذہن بنانا یا ایسا سوچنا کیسا، اس کے بارے کچھ رہنمائی فرمائیں.
جی مزید کال.
عامر حیات عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا گر جانا اچھا شگون نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
جی مزید.
مہند کے صبح مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجی اپنے گھر پر آنے کے بعد 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
جی پہلا سوال یہ کہ جناب کسی نے بتایا کہ میرا بچہ بیمار ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے بعد سے ہمارا بچہ بھی بیمار ہو گیا، تو ایسا بھی سمجھنا بالکل غلط ہے. پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، بلکہ آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہے تو اس کے پاس کوئی دوسرا اگر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی بیماری اڑ کر اسے لگ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی نفی فرمائی، فرمایا لا ادوا، بیماری اڑ کر نہیں لگتی. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، وہ اگر جو ہے وہ ریوڑ کے اندر جاتا ہے صحیح اونٹوں کے، تو وہ ان بکیا کو بھی جو ہے وہ خارش زدہ کر دیتا ہے، ان بکیا میں بھی خارش والی بیماری آ جاتی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اڑ کر نہیں لگتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہلے کو کس نے خارش لگائی؟ تو گویا کہ یہ سمجھایا کہ جس طرح اس پہلے کو خارش یا بیماری لگانے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم سے لگی، تو اسی طرح بقیہ کو بھی اسی حکم سے لگی ہے. تو اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ظاہری اسباب تو بہت سارے پائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھنا کہ نہیں اس کی وجہ سے اڑ کر لگی ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اور یہ جو ابھی سوال میں ہے صورت ہے، یہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے. کہ جناب بچہ نہ قریب ہے نہ کچھ ہے, فقط اس بچے کی بیماری بتائی تو وہ اڑ کے یہاں پر جو ہے وہ لگ گئی. تو یہ بھی بدشگونی جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ چونکہ اس نے تذکرہ کیا تھا لہٰذا ہمارے بچے کو بھی لگ گئی. تو ایسا کرنا بھی, ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. بلکہ یہاں پر وہی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیماری بھی دینے والا ہے, شفا دینے والی ذات بھی جو ہے وہ رب کی ذات ہے. لہذا رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعا کریں, انشاءاللہ عزوجل شفا نصیب ہوگی. دوسرا سوال, دودھ گرنا اچھا شگون نہیں ہے. اب دیکھیں دودھ گرنا, دودھ ضائع ہو رہا ہے, اسراف بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر توجہ لاپرواہی نہیں دی, لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ گرا. اچھا پھر وہ دودھ گرا تو اب اگر وہ قابل استعمال ہے تو اسے استعمال نہیں کیا, اسے پھینک دیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ جو گناہ اس کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جناب دودھ گرنا اچھا شگون نہیں ہے, اصل تو ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے کہ لاپرواہی نہ برتی جائے کہ جناب دودھ گرے. پھر اگر دودھ گر بھی گیا ہے اور وہ قابل استعمال ہے تو اسے پھینکنے کے بجائے استعمال کیا جائے. تو اب اگر ان چیزوں کے اندر فقط بدشگونی کی طرف ذہن رہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ آدمی نہ کرے, تو یہ خود اپنے آپ کو بندہ سوچے کہ وہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے. تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, دودھ گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں دودھ کا ضرور نقصان ہوا ہے, تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آئندہ بھی کوشش کریں, اور اب بھی اگر کسی طرح وہ قابل استعمال ہے تو اسے استعمال میں لایا جائے, اس کو پھینکا نہ جائے. تیسرا سوال یہ کہ حاجی جب حج سے واپس آئیں تو 40 دن تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے. 40 دن والی بات تو نہیں پڑھی, ہاں البتہ یہ ہے کہ حاجی گھر پہنچنے تک اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے بالکل اس سے دعائیں کروائی جائیں, تو حاجی جس کے حق میں دعا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی دعائیں قبول ہوں گی. جی مزید کال.
مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے, آج کل لوگ بچپنی کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, جیسے آج آپ کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا اس میں وہ بوڑھوں کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ابھی آپ 2 سال میں نہ کریں, 3 سال بعد آپ کا رشتہ ہوگا, ابھی آپ کے ساتھ بوڑھوں کا یہ مسئلہ ہے, تو برائے مہربانی اس کا جواب بتا فرمائیں.
جی مزید کال.
سگے اتار محمد فاروق اتاری ہند کے شہر کولار سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے اس سے اوپر اپنا گھر نہیں ہونا چاہیے, مسجد اگر 2 منزلہ ہے 3 منزلہ ہے تو اس سے بڑا مکان مسجد کے قریب نہیں بنانی چاہیے, اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
جی مزید کال.
میرا نام طلحہ عطاری, UK کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ویران اور پرانی جگہ منحوس ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی پہلے ہم ویڈیو کال کا جواب دیتے ہیں کہ ویران اور پرانی جگہ جو ہے وہ منحوس ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ویرانے کے اندر جنات بسیرا کر لیتے ہیں, تو اس اعتبار سے جب اس جگہ کو لیا جائے یا وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی صورت اختیار کی جائے تو اب جنات سے حفاظت کے لیے آپ جو ہے وظائف وغیرہ یا روحانی علاج کے ذریعے سے تعویذات وغیرہ حصار وغیرہ کا اہتمام کریں تو بالکل یہ بہتر ہے. اسی طرح فاتحہ خانی قرآن خانی کا اہتمام کریں تو یہ بہتر ہے, باقی جگہ منحوس نہیں ہوتی. اچھا دوسرا سوال یہ کہ لوگ اس طرف بھی اب جو ہے وہ جاتے ہیں کہ جناب اپنے فیوچر کے بارے میں ذرا معلوم کر لیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے, اس سال شادی کروں اگلے سال شادی کروں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر بڑا وہ رکھتے ہیں کہ جناب کس جو ہے وقت کے اندر اور کس دن کس سال کس ساعت کس تاریخ کے اندر یہ کام کریں, یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کام کو دیکھتا ہے کہ وہ کام جائز ہے یا ناجائز. ہاں اس کام کے کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے استخارہ کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ استخارہ کرتا ہے. تو بالکل اس اعتبار سے استخارہ کر لینے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ استخارہ کے اندر بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ استخارہ میں جو نتیجہ آتا ہے وہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ نہیں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے, بہتر ہے کہ اس پر کریں. لیکن اگر آپ کو دوسرا بھی کوئی نظر آتا ہے چیز اور وہ آپ کو جو ہے وہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بہتر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر لیجئے، لیکن یہ کہ جناب اس سال میں شادی بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی، اب بعض صورتوں میں شادی جو ہے وہ جو یہ پوچھ رہا ہے آپ سے اس کے اوپر واجب ہوگی، تو اس پر تو ابھی کرنا ہی واجب ہوگی، پھر بہرحال سنت تو کم از کم ہے، جبکہ دیگر جو ہے وہ حقوق اور دیگر تمام چیزوں کے اوپر وہ قادر ہو تو سنت کی ادائیگی میں پھر دیر کیوں، جبکہ دیگر سارے معاملات جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہوں۔ تو یوں سمجھنا کہ یہ کام میں کروں ابھی کروں یا جو ہے وہ آئندہ کروں، اور خاص طور پر نیک کاموں میں، تو نیک کام میں دیر کیا، ہمارے عام محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ نیک کام میں دیر کیسی، تو نیک کام میں دیر کیوں، موت زندگی کا کس کو پتا، مثال کے طور پر مجھے عمرے پر جانا ہے، حج پر جانا ہے، تو اس میں کوئی استخارہ تھوڑی کروائے گا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، بھائی جانا ہی جانا ہے، نیکی کا کام ہے جلدی کیجئے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، مدنی قافلے میں جانا ہے، تو اب کوئی بولے کہ استخارہ کر کے بتا دیں یا جو ہے وہ آپ چیک کر کے بتائیں کہ اس مہینے میں میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا یا نہیں ہو، اب جیسے ماہ سفر اس میں لوگ سفر کرنے سے جو ہے وہ بچتے ہیں، تو اب کوئی اس وجہ سے عمرے پہ ہی سفر میں نہ جائے کہ یار چونکہ سفر میں سفر کرنا پڑے گا لہٰذا جو ہے وہ میں عمرے پہ نہ جاؤں یا مدنی قافلے کے اندر جو ہے وہ سفر نہ کرے، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہوگا اس کا یہ فعل، یہاں تو نیکی سے وہ رک رہا ہے، تو نیکی سے رکنے کے اندر کون سی بھلائی ملے گی اسے، نیکی کرنے میں بھلائی ملے گی نا، نیکی سے رکنے میں تو بھلائی نہیں ملے گی، تو آپ نیکی کی طرف بڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری بھلائیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے گا، تو لہٰذا ایسا رکھنا، اور خاص طور پہ جو اس کے لیے فال والوں کے پاس جایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کاہن کے پاس، غیب کی خبریں اسے معلوم تو نہیں ہوتی تھی مگر وہ مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا تھا، تو اس کے پاس جانے سے جو ہے وہ منع کیا، تو بہرحال یوں اپنے بارے میں سوچنا۔ اچھا استخارے میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ یوں پوچھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے انہیں جو غیب کی بات ملی ہے وہ کوئی بات بتا دیں، پیشن گوئی کر دیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام طور پر جو اس طرح لوگوں سے یا اس طرح کے عام جو فال نکالنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، یا جناب لکیروں کے اوپر بڑا وہ رکھتے ہیں کہ کون سی لکیر کہاں مل رہی ہے، یا وہ ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پورا آتا ہے نا زائچہ اور جنتری پوری آتی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ کس، آپ کا برج کون سا ہے، آپ کا اسٹار کون سا ہے، اس اعتبار سے بڑا لوگ وہ رکھتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ ہندسہ منحوس ہے، یہ ہندسہ آپ کے لیے برکت والا ہے، تو ان سب باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو ان پر رکھنی بھی نہیں چاہیے، جو اس سے کہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ مسلمان کا توکل رب کی ذات پر۔ اب آپ خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے، اولا تو جانا ہی نہیں چاہیے ان کی طرف، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ بھئی ایک طرف یہ چیز یہ کہہ رہی ہے اور ایک طرف آپ کا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اب آپ کس کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے، آپ کا دل کس چیز کی طرف مائل ہے، ایک کامل ایمان والے کا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، نقصان ہو بھی جائے تو اس کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہ آئے کہ اس چیز کی وجہ سے نقصان ہوا، نہیں وہ یہی کہ نقصان دینے والا نقصان بھی رب کی طرف سے ہے، بھلائی بھی رب کی طرف سے ہے، ہاں نقصان آتا ہماری اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اچھا ایک سوال یہ کہ مسجد سے بلند جو ہے وہ لوگ گھر نہیں بناتے، مسجد کے قریب میں گھر، اب اس میں اگر تو ادب ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی اللہ کے گھر سے بلند میرا گھر نہیں ہونا چاہیے، ظاہری عمارت کے اندر، ورنہ رب کے گھر کی تو بلندی کی تو کیا بات ہے، یعنی جو شان و شوکت مسجد کی ہے اللہ کے گھر کی ہے، وہ کسی کا کتنا ہی بلند گھر کیوں نہ ہو وہ شان و شوکت تو نہیں ہو سکتی، ظاہری عمارت کے اعتبار سے جو ہے وہ بلند نہ ہو تو بالکل یہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اس میں تو بالکل ثواب کا مستحق ہوگا کہ یہاں پر وہاں اللہ کے گھر کی مسجد کی تعظیم مقصود ہے، اس کا احترام جو ہے وہ مقصود ہے، جیسے بعض ممالک کے اندر بھی مختلف ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے کہ مختلف قومی بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے ارد گرد ایک جو ہے وہ مخصوص ایریے کے اندر تعمیرات جو ہے وہ اس سے بلند کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تاکہ اس اپنی چیز کی جو ہے وہ جو قومی تعمیری ورثہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور اس کی جناب جاہ و جلال باقی رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی جناب مسجد کو بھی جو ہے وہ درجہ دیتا ہے اور احترام کرتے ہوئے اس سے اوپر اپنا گھر نہیں بناتا تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور اس کے اندر بدشگونی لیتا ہے تو بہرحال بدشگونی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی مزید کون؟
محمد اویس ستاری، اٹلی کے شہر بریشا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کیا گناہ منحوس ہوتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیں۔
جی ہاں، یہی ہم نے جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ گناہ ضرور منحوس ہوتے ہیں، بلکہ در حقیقت نحوست ہوتی ہی گناہوں کی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اصل کیا ہے کہ دیکھیں، نحوست سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نحوست سے، کسی بھی چیز کی نحوست سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے فائدے کی چیز نہیں ملے گی بلکہ میرا نقصان ہوگا۔ یہی جو ہے وہ نحوست کے پیچھے کانسیپٹ تو جو ہے وہ یہی ہے، اسی چیز کو آپ منحوس سمجھتے ہیں جس سے آپ کا فائدہ نہ ہو نقصان ہو الٹا۔ اچھا، فائدہ اور نقصان دینے والی ذات رب تعالیٰ کی یقیناً ذات ہے۔ ایک مسلمان کا کامل بھروسہ ہے کہ فائدہ بھی اس کے حکم سے ہے، نقصان بھی اس کے حکم سے ہے، اس کی قضاء اور قدر سے ہے۔ اب آ جائیں کہ انسان رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کی کثرت فرماتا ہے، نعمتیں اس کو اور زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ان شکر تم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا۔ اور دوسری طرف ہے گناہ، گناہ رب کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور جب انسان رب کو ناراض کرتا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ نعمتوں کی کمی، عذاب، نقصان، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب وہ عذاب مختلف اس کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، نعمتوں کی کمی کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے عذابات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس طرف آ جائیں کہ گناہ رب کی ناراضگی والی چیز ہے، تو یقیناً گناہ در حقیقت منحوس ہیں کہ وہ یا تو ہماری نعمتوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہ نقصان کا ہمارے لیے جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو اصل نحوست ہے، جو گناہوں کی نحوست ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے دور رہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کی نحوست کو فوری طور پر توبہ کے ذریعے سے زائل کر دیں، صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات سے توبہ قبول ہوتی ہے، لہذا صدقہ و خیرات بھی کریں، نیک کام کریں، نفل پڑھ لیں، تو گناہ کے مقابلے میں توبہ بھی کریں اور ساتھ ہی کوئی نیکی بھی جو ہے وہ کر لیں۔ صدقہ و خیرات کی نیکی کر لی، نماز کی نیکی کر لی، درود پاک پڑھنے کی نیکی کر لی، قرآن کریم پڑھنے کی نیکی کر لی، تو یوں کر کے گویا کہ اس گناہ کی نحوست کو اس نیکیوں کی برکت سے جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جی مزید کو۔
میرا نام عثمان ظفر، اٹلی کے شہر روم سے۔ میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ 13 کے ہندسے کو ایک برا تصور کرتے ہیں، تو اس کی در حقیقت جو حقیقت ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔
جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ماہ سفر المظفر، اس میں جو ابتدائی 13 تاریخیں انہیں منحوس سمجھتے ہیں، انہیں 13 تیزی بھی کہتے ہیں، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 13 کا ہندسہ ہو یا کوئی سا بھی ہندسہ ہو، اس میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، ساری چیزیں رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، سب جو ہے وہ ہمارے حق کے لیے ہیں، ہمارے کاموں کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کہاں کرتے ہیں۔ 13 کے ہندسے کی کسی چیز کو ناجائز چیز میں، گناہ کے کام میں استعمال کریں گے تو گناہ تو خود ہی پورا منحوس ہے، تو اس میں وہ 13 بھی جائے گا تو وہ منحوس ہو جائے گا، اور جب اس 13 کے کام کو آپ کسی جو ہے وہ نیکی کے کام میں 13 کے ہندسے کو استعمال کریں گے تو بالکل یہی 13 آپ کے لیے بابرکت جو ہے کا باعث بن جائے گا، برکت کا باعث بن جائے گا۔ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، مباح کام ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، پھر 13 کے ہندسے کے اندر جو ہے وہ نہ برکت ہوگی نہ نحوست ہوگی، وہ ایک مباح اور جائز کام ہوگا۔ تو لہٰذا ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے کہ 13 میں یا کسی بھی ہندسے میں کوئی نحوست ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.